السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. قال سيد الشهداء ابا عبد الله الحسين عليه السلام على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. گزشتہ 25 محرم کی مجلس میں ایک موضوع جو کہ پہلے سے کچھ مختلف مناسبات میں مختلف حوالوں سے اور مختلف زاویہ نگاہ سے پیش ہو رہا تھا، ایک ہی موضوع تھا لیکن جو پیش کرنے کا زاویہ نگاہ تھا وہ مختلف تھا، اس کے مطالب کی گہرائی اور گہرائی جو ہے وہ مختلف سطح اور لیول کی تھی. اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ایک سوال پیش ہوا تھا کہ آخر کیسے یہ ممکن ہو سکا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے صرف 50 سال کے عرصے میں جو امت اپنے آپ کو امت محمدی کہلاتی ہے وہ اس بات پر اکٹھی ہو جاتی ہے، یا ان کا ایک بڑا حصہ، ایک واضح حصہ جو ہے اکٹھا ہوتا ہے کہ نواسے رسول کو، کہ جو امام معصوم ہیں، جو حجت اللہ فی الارض ہیں، جو ولی اللہ فی الارض ہیں، اسے شہید کریں. یہاں تک جو ہے حالات کیسے پہنچے، پہلا یہ سوال تھا. دوسرا سوال اسی سے مربوط تھا کہ کیا ہوا کہ 14 معصومین علیہ السلام میں سے صرف جو ہے امام مظلوم سید الشہداء علیہ السلام ہی ایک قیام انجام دیتے ہیں، ایک ایسا قیام کہ جس کی مثال ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتی. اس انداز کا قیام، اس انداز کی تحریک اور اس انداز کی شہادت ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی کہ اس کے اندر عام طور پر جب دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، عسکری اعتبار سے جنگ کا میدان سجتا ہے تو لشکر اکٹھے ہوتے ہیں. کہیں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لشکر کا رہنما اور لیڈر اپنے اہل و عیال اور بچوں کے ساتھ دشمن کے لشکر کے مقابلے کے لیے چلا جائے. لشکر کی خاص تیاری ہوتی ہے، اسلحے کی جماوری ہے، ہتھیاروں کا موجود ہونا ہے. اس زمانے میں گھوڑے جن کے اوپر سوار ہو کے جنگ لڑی جاتی تھی، اونٹ ہوتے تھے جس کے اوپر سوار ہو کے جنگ لڑی جاتی تھی، اس کی وافر مقدار میں موجودگی، اور پھر سپاہیوں کی موجودگی جنہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں نواسے رسول کے اس قافلے کے اندر، اس تحریک کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو لہذا یہ سوال تھا کہ آخر اسباب و علل کیا تھے کہ نواسے رسول نے اس مسئلے کا حل اپنی اور اپنے خاندان اور کنبے کی قربانی دینے میں سمجھا، اور خون دے کر سوئی ہوئی امت کو جگانے کی امام نے ضرورت محسوس کی. بہت سارے وجوہات بیان کیے ہیں، کیونکہ مورخین اور تجزیہ کار اور تجزیہ نگار جب تاریخی واقعات کو پڑھتے ہیں اور سیرت کے واقعات کو، بایوگرافی کو جب پڑھتے ہیں تو وہ پھر اپنے حساب سے تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی گھنٹا ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے اندر کہیں پر کوئی مجلس حسینی یا ذکر حسین نہ ہو رہا ہو. یہ انٹرنیشنل جو ایک مختلف جو ہے چیزوں کے اوپر جو پولز کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ شاید جو ہے یہ جو ہے ہم جیسے کسی خطیب کا کوئی جملہ ہے، کسی ذاکر کے کوئی جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے. سب سے زیادہ جس موضوع کے اوپر شاعری کی جا رہی ہے، اشعار کہے جا رہے ہیں مختلف زبانوں کے اندر، اور سالانہ کی مقدار میں یہ اشعار، چاہے وہ نوحوں کی شکل میں، مرثیوں کی شکل میں، قصیدوں کی شکل میں، مدح کی شکل میں، کسی بھی شکل و صورت میں ہو، وہ موضوع کربلا ہے، وہ نواسے رسول سید الشہداء علیہ السلام. دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو گیدرنگ ہوتی ہے، جو اجتماعات ہوتے ہیں، وہ بھی اگر دیکھیں دنیا کے اندر تو سب سے زیادہ جو اجتماعات ہیں وہ کربلا، عاشورہ اور نواسے رسول سید الشہداء علیہ السلام کی یاد میں ہوتے ہیں. اسی طرح دنیا کا جو سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہے، دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع، ایک وقت کہا جاتا تھا کہ سب سے بڑا مذہبی اجتماع عیسائی کیتھولک عیسائیوں کے ہاں ہوتا ہے، بعد میں پتا چلا نہیں یہ جو ہے آرتھوڈاکس کے ہاں ہوتا ہے۔ پھر کہا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا جو مذہبی اجتماع ہے وہ خانہ کعبے میں حج کے موسم میں ہوتا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع، انسانی اجتماع کہ جس میں واقعا یہ عالمی اجتماع ہے بے تمام معنی، کہیں پر ہوتا ہے کہ پانچ چھ ملک کٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عالمی پروگرام تھا، عالمی کانفرنس، عالمی سیمینار، عالمی مجلس، یہ نہیں چار پانچ ملکوں کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں اعتباری طور پر، یہ واقعا عالمی ہے۔ ایسے ممالک جس کے عام طور پر لوگوں نے نام بھی نہیں سنے ہوتے ہیں، لیکن عاشقان حسین، زائرین حسین علیہ السلام اس اجتماع کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ دنیا کا واحد اجتماع ہے جتنی بڑی تعداد میں آنے والے زائرین کو فری آف کاسٹ، بغیر کسی اخراجات کے، جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں جتنا عرصہ وہ وہاں پر قیام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کسی کھانے پینے سر چھپانے کی جگہ کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی کا پروگرام، خیرات کا پروگرام، راہ خدا میں خرچ کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو کھلانا، یہ جو پروگرام، یہ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ بس جو ہے اس علل و اسباب کی تلاش کرنا ضروری ہے کہ سید الشہداء نے عرض کیا گزشتہ مجلس میں کہ دو عوامل بظاہر نظر آئے ہمیں، اور ان دو عوامل کو ہم نے ڈسکس کیا اور ان کی اہمیت اور ان کی جو ہے کردار کو بھی بتایا۔ یہ درست ہے کہ نواسے رسول سے بیعت طلب کی گئی اور آپ نے بیعت کو ٹھکرا دیا، جس کے نتائج میں حالات بحرانی بن گئے، کرٹیکل حالات پیدا ہو گئے، یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اور بھی سٹیپس ہو سکتے تھے جس کو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا۔ یا فرض کرتے ہیں کہ نواسے رسول سے اگر بیعت طلب نہ کی جاتی تو نواسے رسول کیا قیام نہ کرتے، اپنے کنبے کو لے کر نہ نکلتے؟ یہ سوال ہے۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کوفے کی دعوت ایک عامل ہے، ایک سبب ہے، کوفے والوں نے نواسے رسول کو بلایا، نواسے رسول نے کوفے والے کے خطوط کے جواب میں بنوان امام معصوم کار امامت کے عنوان سے ضروری سمجھا کہ ان کا جواب دیا جائے، اور حالات کو چیک کرنے کے لیے نمائندے کو بھیجا، اور پتا چلا کہ وہ حالات جو پہلے تھے وہ بدل چکے ہیں۔ بس کوفے کی دعوت بھی ایک سبب ضرور ہے، لیکن کیا یہ بنیادی سبب ہے؟ یہ اصلی سبب ہے؟ کیا ہم طلب بیعت اور دعوت کوفہ کو اصلی اسباب قرار دیں؟ واقعی کربلا اس لیے ہوا کہ یہ دو بڑے عوامل تھے، ایک کوفے والوں نے امام کو قیام کی دعوت دی اور یزید کی بیعت کی مخالفت کی، امام نے بنوان امام معصوم کوفے والوں کو نجات دینا اپنے کار امامت کا ضروری حصہ سمجھا، اپنا بنوان امام معصوم فرض سمجھا، اور بنوان نجات کی کشتی ہدایت کے چراغ کوفے کی طرف نکلے، اور راستے میں جو ہے امام کو کوفہ پہنچنے نہیں دیا گیا اور شہادت واقع ہو گئی والسلام۔ کیا یہ دو بڑی وجوہات ہیں؟ فرض کرتے ہیں کوفے والے خط نہ لکھتے، ویسے تاریخی اعتبار سے جب دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے والوں نے تعزیت نامے بھیجے تھے تیسرے امام کے حضور، سید الشہداء علیہ السلام کے حضور، ان تعزیت ناموں میں بھی ایسی ہی باتیں کی گئی تھیں، باتیں لکھی گئی تھی کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا یہ مرکز ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں بنی امیہ کے حوالے سے مذمتی الفاظ بھی موجود تھے، یعنی صرف تعزیتی خطوط نہیں تھے، تعزیت نامہ جاری نہیں کیا تھا اہل کوفہ کے بزرگوں نے، بلکہ مذمت نامہ بھی تھا قاتلی نے امام کے حوالے سے بھی اور بنی امیہ کے حوالے سے بھی۔ فرض کرتے ہیں کہ یہ دونوں اسباب نہ ہوتے، یزید طلب بیعت نہ کرتا، یا یزید نے دیکھا کہ امام کی اس وقت بیعت کو لے کر زیادہ زور دینے کے نتیجے میں تازہ حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو کیا یزید جو ہے پیچھے ہٹ جاتا تو امام بھی خاموشی سے مدینے میں ہی تشریف رکھتے؟ کوفے والے اگر خطوط نہ بھیجتے تو تب امام مدینے میں ہوتے، اصلا کربلا ہی برپا نہ ہو جاتی؟ کیا اس طرح کے عوامل ہیں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں، ٹیکنیکل زبان میں، یہ تو عام گفتگو، اب بتاتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، جو جس کی خاطر یہ باقی سارے باتیں گفتگو کرنی پڑتی ہیں، وغیرہ تین جملوں میں ساری تقریر ختم ہو سکتی ہے، ضرورت محسوس نہیں ہے، صرف وضاحت کے لیے دلائل کو بیان کرنا پڑتا ہے. فرض کرتے ہیں کہ یہ دونوں عوامل نہ ہوں تو واقعی کربلا برپا نہیں ہوگی. کیا امام عالی مقام نے اپنے خطبے میں، اپنے خطوط میں، اپنے جملات میں، کلمات میں، فرامین میں ان دونوں سببوں کو بنیادی اور اصلی اور مرکزی سبب بنا کر پیش کیا ہے؟ مثلا خطبے میں کہا ایوہ الناس، کوفے والوں نے خط لکھے تھے، میں آئے، میں تو مدینے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے خط لکھے کوفے والوں، تو میں آیا، دیکھو اب آپ دگا بازی کر کے چلے گئے ہو تو یہ مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں. کہیں امام نے اس طرح کے جملے کہیں اس انداز میں کہ جس میں کوفے کو مرکزی اور اصلی سبب قرار دیا ہو. کیا کہیں پر یہ امام نے لکھا کہ کیونکہ اگر میں مدینے میں رہوں تو یہ زبردستی مجھ سے بیعت لیں گے وغیرہ وغیرہ، اس لیے جو ہے میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں. یعنی اس عنوان سے ٹیکنیکل زبان میں کہ ان دونوں کو اصلی سبب کے طور پر امام نے پیش کیا ہو، کیا کہیں پر ہمیں ایسا ملتا ہے؟ نہیں ملتا. امام ان دونوں چیزوں کو سبب سمجھتے ہیں، یہ دونوں وجوہات کو وجوہات سمجھتے ہیں، اسباب سمجھتے ہیں، لیکن امام کا قیام ان دو کی بنیاد پر نہیں ہے. امام کا قیام اس کی اساس اور بنیاد اور اصل وجہ یہ دو عوامل نہیں ہیں، کیونکہ امام کے جملے بتاتے ہیں، امام کے خطبے بتاتے ہیں، امام کے خطوط بتاتے ہیں. اگر یہ دو نہ بھی ہوتے، یزید طلب بیعت نہ بھی کرتا، کوفے والے خطوط نہ بھی لکھتے، تب بھی امام نے قیام کرنا تھا. اب آتے ہیں وصیت کی طرف. وصیت کے اندر وجہ بیان کر رہے ہیں، انی قتلم اخرجو، بابا میرے خروج کا، میرے قتال کا، میرے جنگ کرنے کا، مدینہ چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ وہاں پہ تو کہے نہیں لکھا ہے کیونکہ طلب بیعت کی جا رہی ہے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ کوفے والوں نے بلایا ہے میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ باتیں تو امام نے وصیت میں کی ہی نہیں ہے. وہاں پر امام اپنا ایجنڈا بیان کر رہے ہیں، کوفے والوں کے ایجنڈے پر امام نہیں چل رہے ہیں، نہ شام کے ایجنڈے پر امام چل رہے ہیں. کہتا ہے شام اپنا کام کرتا رہے، کوفہ، یہ دونوں نہ بھی ہوں تو میں نے تو اٹھنا تھا. اب کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہے، معاویہ کے دور میں کیا تھا، فرق کیا تھا؟ معاویہ ظاہری طور پر مسلمان تھا، ظاہری طور پر ایسے اعمال انجام دیتا تھا کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے کچھ وہ معصوم تو نہیں ہے نا، اب نبی تو نہیں ہے معاویہ، ٹھیک ہے چل جائے گا، کچھ غلطیاں کرتا ہے لیکن نظام ٹھیک ہے ظاہری طور پر. لیکن یزید اس کے برعکس تھا، یزید نے خود موقع فراہم کر دیا تھا، گراؤنڈ ہموار کر دیا تھا امام کے لیے. اگر معاویہ کے دور میں شہادت پیش کرتا امام حسن مجتبی علیہ السلام تو وہ نتائج نہ ملتے جو کربلا کے آج نتائج ملے ہوئے. انشاءاللہ ایک اور جو اس کا تیسرا حصہ ہوگا اس پر سوال، اس سوال کا جواب ہوگا کہ آخر اس واقعے کربلا کا فائدہ کیا ہوا، امام نے شہادت پیش کی اس کا فائدہ کیا ہوا. دائیں بائیں میں آوازیں بھی سنتے ہیں بعض اوقات مختلف ممالک میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں خوب یہ واقعہ کربلا تو ہو گیا، اس کا فائدہ کیا ملا لوگوں کو، نتیجہ کیا ملا، اس پر کے اوپر بھی گفتگو کریں گے جو تیسرا حصہ ہوگا. آج میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تیزی کے ساتھ، بغیر اب جو ہے دائیں بائیں جائے ہوئے. نمبر ایک، امام وہاں پر کیا فرماتے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، نہیں فرمایا انما خرجت لان الاهل الكوفه دعوني، اہل الکوفہ نے مجھے دعوت دیا ہے، نہیں فرمایا ان الیزید یطلب منی البیعۃ، یزید مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے. فرماتا ہے انما خرجت لطلب، دیکھیں عزیزو آپ یہ انما سے واقف ہیں نا، یا مجھے پھر انما کو کی وضاحت پہ ٹائم ضائع کرنا پڑے گا. آپ انما سے واقف ہیں، یہ انما حصری کہلاتا ہے، یہ انما کے بعد جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر جاتی ہے، اپنی اہمیت کو بیان کر رہی ہوتی ہے. امام یہ فرماتا ہے میں صرف اور صرف وصیت کے اندر انما خرجت، یعنی انما یرید اللہ، یاد آ رہا ہے آیت انما یرید اللہ والا انما ذہن میں، ایک ہی انما ہے وہاں پر، کلام ہے وہاں پہ، قرآن ناطق ہے یہاں، وہاں پر قرآن صامت ہے یہاں قرآن ناطق بیان کر رہا ہے. دونوں آیتیں ہیں، پہلے اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے، دونوں قرآن ہیں، ایک قرآن ناطق بیان کر رہا ہے، قرآن صامت ہے، ایک کتاب دو جلدوں پر والا قرآن ہے، یہ جو ہے جھیکتا جھاگتا بولتا قرآن ہے. دونوں آیتیں ہیں، دونوں کی تفسیر اسی طرح ہوگی، دونوں کی سمجھداری اسی طرح ہوگی. یہاں پر امام اسی انما کو استعمال کرتے ہیں, حصر کر کے کہتے ہیں صرف اور صرف انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں امت جد کی اصلاح چاہ رہا ہوں, اب وہ وقت آ چکا ہے اصلاحی تحریک چلانے کا وقت. اريد ان امر بالمعروف, اچھائی کو پھیلانا چاہتا ہوں. اچھائی کا معیار بدل گیا, جو سٹینڈرز اللہ کے رسول نے قائم کیے تھے معاشرے کے اندر وہ سٹینڈرز مر گئے. بنی امیہ نے اپنے سٹینڈرز دے دیے معاشرے کے اندر. آج جس کے پاس زیادہ گھوڑے ہیں, یعنی اس زمانے میں جو زیادہ دولت مند ہے وہ زیادہ عزت دار بن رہا ہے, غریب اگر پرہیزگار باکردار بھی ہو تو وہ ذلیل ہے معاشرے کے اندر. عصر جاہلیت کے معیارات واپس لوٹ کے آ رہے ہیں. یہاں پر جو حرام تھا اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ کام نہ کرنا, وہ کیا جا رہا ہے. جس کام کے بارے میں کہا تھا یہ کہ یہ کام انجام دینا فرض ہے تمہارے پر, اسے روکا جا رہا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو خود کو نمائندہ اور جانشین رسول اللہ کہہ رہا ہے, خود کو خدا کا نمائندہ کہہ رہا ہے, وہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے. اور نیچے جو امت ہے وہ تو گمراہ, اپنی جگہ صحیح, لیکن اس امت کو تو دیکھو جو نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی اس گمراہی پہ واہ واہ اور تالیاں بجا رہی ہے. لہذا اب وقت کر رہے کہ اب برداشت سے باہر ہیں چیزیں, اب وہ وقت بھی آ چکا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, یہ بھی بیان فرمایا. پھر فرمایا واسیر بسیرت جدی و ابی, ضرورت ہے کہ میرے نانا کی سیرت دوبارہ آ جائے, ان کا طریقہ کار دوبارہ آ جائے. معاشرے کو چلانے کا جو ایک انداز تھا میرے نانا کا, میرے بابا علی مرتضیٰ کا جو انداز تھا, اسے بھی وہاں کیا ہونا چاہیے, واپس آنا چاہیے. دیگر جو امام کے فرامین اور خطبے ہیں ان سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں, پھر اس کی شکل میں چند ایک جو امپورٹنس سمجھی گئی ہیں, کیونکہ ایک بڑا طویل موضوع ہے, اس کو میں نے جو ہے یہاں پر ایک فرس کی شکل میں لکھا ہے تاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. امام بعض خطبوں میں فرماتے ہیں امامت اور ولایت کی جو پہچان اور شناخت تھی وہ مرتی جا رہی ہے. لہذا امام معصوم کی شناخت, امامت الہیہ جو ایک الہی منصب ہے, ولایت جو کہ ایک الہی منصب ہے, اس کی شناخت ضروری ہو چکی ہے. اسے واپس لوگوں کے ذہنوں میں زندہ کرنا ضروری ہو گیا ہے. اور وہ واقعاً سچ ہے, اگر واقعاً امامت و ولایت اسی انداز میں زندہ رہتی جس طرح غدیر میں بخن بخن کہہ کر اعلان کیا گیا تھا, تو کربلا کے اندر 100 افراد نہیں ہونے چاہیے تھے, 1,000-1,00,000 افراد کا اجتماع ہونا چاہیے تھا. جو ہی کسی کے کان میں خبر پڑی کہ نواسے رسول مدینہ چھوڑ کر نکلے ہیں, اسی وقت پورا ایک قافلہ نواسے رسول کے ساتھ اٹھنا چاہیے تھا, پورے مدینے کو اٹھ کے چلنا چاہیے تھا, پورے مکے کو, حاجیوں کو کہنا چاہیے حج کیا ہے, اصل حج ادھر ہے, اصل حاجی ادھر ہے. نہیں فرمایا ان ابن مکہ و مینا, امام زین العابدین نے کیوں تعارف کروایا؟ کہ مکہ اور مینا یہ تو پہاڑیاں ہیں دو, یہ تو جگہ کا نام ہے. ان کے اندر روح جو زندگی ہے وہ امامت و ولایت ہے, وہ خدا کا نظام ہے. ان ابن مکہ, میں ہوں تو مکہ اور مینا کی زندگی ہے, مکہ اور مینا کی متبرک ہے, اس کی کوئی اہمیت ہے, اس کی کوئی افادیت ہے؟ کیوں تعارف کرا رہے ہیں حج کے موسم سے؟ کیونکہ وہ جو شامی ہیں, وہ جو اموی ہیں, بلاخرہ کچھ اور کرتے ہوں نہ کرتے ہوں, خمس دیں یا نہ دیں امام کو, کم سے کم حج کے لیے ضرور جاتے ہیں, خانہ کعبے میں ضرور جاتے ہیں. تو کہتا خانہ کعبے سے تو واقف ہو نا, اس حجر اسود سے تو واقف ہو نا, وہ جو دو پہاڑیاں جس کے دائیں بائیں تم ساتھ جو مرتبہ آتے جاتے اس کو تو واقف ہو, وہ جو مینا جس کے اوپر قیام کر کے اپنے لیے دعائیں مانگتے ہو, وہاں پر بیٹھنا اپنے لیے عبادت و سعادت سمجھتے ہو, وہ مشعر. باقی تو کہتا اس کا اصل فرزن میں ہوں, وارث میں ہوں, میری وجہ سے اس کی اہمیت ہے. میں نہ ہوں تو نہ کعبے کی اہمیت رہے گی, نہ وہ حجر اسود کی رہے گی, نہ وہ مینا کی رہے گی, نہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں جس کے گرد گھومتے ہو, نہ اس کی رہے گی. انب تم قطبل مینا, یہ تعارف جو اس انداز سے امام کرا رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے. تو بس امام فرماتے ہیں اپنے خطبے میں امامت ولایت کی پہچان کروانا لوگوں کے لیے ضروری ہے. اور یہ نوبت یہاں پہنچی, اتنی مردگی آ گئی ہے ان کے اندر کہ جب تک مقدس لہو کے چھینٹے نہ پڑیں اور جب تک ان کا ضمیر ان کی آنکھوں کے ذریعے سے ان کے ضمیر میں میرے خانوادے کے بچے سے لے کر بزرگ تک کو اسارت کی حالت میں یہ نہ دیکھیں، قسم پرسی کے عالم میں نہ دیکھیں، ان کے ضمیر کے اوپر وہ چوٹ نہیں لگے گی جس سے یہ بیدار ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو خدا اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو اس کی آواز پر لبیک کہو، کیونکہ یہ لبیک کہنے میں تمہاری زندگی ہے. زندہ تو ہم ہیں اپنا رسول اللہ، میرا خون آ جا رہا ہے جا رہا ہے، سانسیں بھی چل رہی ہیں. نہیں، وہ زندگی نہیں جو اصلی زندگی بنوان انسان، بنوان مسلمان، بنوان شیعہ. ضمیر زندہ ہے، احساس زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، ایمان تازگی ہے. وہ جب اللہ کو اور اس کے رسول اور آل رسول کی طرف بڑھتے ہو تو تمہاری ایمان زندہ ہو جاتا ہے، تمہارے جو ہے تمہارا ضمیر جو ہے مردگی ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر. پتہ چلتا ہے امام حسین علیہ السلام کہ استجیبوا للحسین، یعنی وہاں فرمانا استجیبوا للہ وللرسول. یہاں پر آیت کو اب یوں سمجھنا چاہیے ہمیں، استجیبوا للہ وللرسول وللامام الحسین علیہ السلام اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ آواز دیں تاکہ تم زندگی پاؤ. تو امام سمجھ رہے تھے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کچھ فرعی موضوعات بیان کیے ہیں جن میں سے ایک عدالت اور انصاف کی برقراری ہے. بار بار امام نے اس کو اہم دیا ہے، عدالت اور انصاف. اتنی اہمیت یہ فرمایا ایوہ الناس من رآ سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم اللہ، متعدد جگہوں پہ متعدد کلمات میں امام نے کہا بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، عدالت سے کام لینا چاہیے. بیت المال کی تقسیم سے لے کر فیسلٹیز دینے تک کیا ہونا چاہیے، عدالت و انصاف کے ساتھ چیزوں کو چلنا چاہیے. تیسری چیز امام نے فرمایا بنی امیہ نے 50 سال میں لوگوں کے اندر جہالت ڈالی ہے. لوگ اپنے عقل کے تالے لگا دیتے ہیں، جو بنی امیہ کہتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں. یہاں تک جہالت کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر حاکم وقت چاہتا ہے فتویٰ جاری کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ بابا میں بدھ کے دن جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، جمعے کے دن میں نے شکار پہ جانا ہے، لوگ تیار ہیں اس کام کے لیے. اتنی سی بھی ان کے اندر رمق باقی نہیں رہی ہے. کہتے جہالت ختم کرنا ضروری ہے لوگوں کے اندر. لوگوں کے لیے عقل نبی باطن تھا. میرے نانا جب آئے تھے تو میرے نانا نے خدا کا پیغام دیا تھا، بھائی العقل نبی الباطن ہے. میرے نانا نے جو قرآن لایا تھا اس قرآن میں ہے ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین هم لا یعقلون، بدترین جانور وہ ہیں رینکنے والے زمین پر چوپائے وہ ہیں جو صم بکم الذین هم لا یعقلون، جو گونگے بیرے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. میرے نانا نے کہا تھا کہ ایک گھنٹہ غور و فکر کرنا 70 سالوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. میرے نانا نے علم اور عالم کی فضیلت بیان کی تھی. یہاں پر یہ بالکل معیار بدلا ہے. یہاں پر دولت اور پیسہ معیار بن چکا ہے، فضیلتیں رزیلتیں بن گئی ہیں، رزیلتیں فضیلتیں بن گئی ہیں. تو امام معصوم علیہ السلام اس کی. تیسری چیز منافقین کے چہرے سے نقاب ہٹانا. میرے خیال میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اسی نقطے کو بیان کرتے اور آگے بڑھتے ہیں. منافقین کے چہرے سے نقاب ہٹانا، ممکن ہے کہ یہ منافقین پورے اسلامی مملکت کے اندر تھے، خود مدینے کے اندر بھی تھے. بڑے بڑے دعوے داروں کے دعوے کا پیمانہ کربلا بن گیا. کربلا نے بڑے بڑوں کی دعووں کی کلئی کھول دی، کیونکہ آن دا کیمرہ ہے تو میں صرف اشارہ کر کے نکلوں گا، اور میں پہلے کئی مطلب پڑھ چکا ہوں، صرف اس طرح متوجہ کرنا یہاں پر مقصود ہے. مظلومیت کا عالم دیکھیں آپ، اس قدر مظلومیت. لوگ آئیں امام کو مشورہ دیں یا اپنا رسول اللہ آپ نہ جاؤ، خود آنے کے لیے تیار نہیں. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ، ٹھیک ہے، احترام کے ساتھ. امام نے کچھ نہیں فرمایا تو ہم بھی کچھ نہیں فرمائیں گے، لیکن جو لوجیکل اعتراض بنتا ہے وہ بتانا ضروری ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. انا قتیل العبرہ، فرمایا انا قتیل العبرہ وانا قتیل العبرہ. یہی فرزدق شاعر صاحب بامعرفت بھی تھے، جس نے چوتھے امام نے جب ہشام نے وہاں پر جو خانہ کعبے میں کہا کہ یہ کون ہے، حالانکہ جانتا تھا کہ چوتھے امام ہیں، تو اس نے وہ مشہور قصیدہ پڑھا ھذا الذی تعرف البطحاء ووطعته، کہتا تم نہیں جانتے ہو یا نہ جاننے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، تم نہیں جانتے. اسے تو کہا ہے مکے کے ذرے ذرے جانتے ہیں، یہ ہجر اسود پہچانتا ہے، کعبے کی دیواریں پہچانتے ہیں، اس کا لٹکتا پردہ پہچانتا ہے، یہی فرزدک ہے. امام سے ملاقات کرنے کے بعد کیا کوفے کے حالات کی خبر دیتا ہے، کوفے کے حالات کی رپورٹنگ کرتا ہے اور ساتھ میں مشورہ دیتا ہے کہ نواسے رسول آپ نہ جاؤ، لیکن خود نواسے رسول کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ وہاں اب کربلا میں دیکھیں بنی اسد تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ اہم ہے. اطراف میں ان کی عورتیں کھڑی ہیں، بنی اسد کا قبیلہ وہاں پر دور تماشا بین ہے، لیکن ان کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. لا تعلق ہے، جیسے کہ دو گروہ ہیں، ہم تو یہاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم صرف رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر. اور اس قدر فجیح ترین انداز میں نواسے رسول کو وہاں پر شہید کیا جاتا ہے. یہ المیہ ہے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے، اور یہیں سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، کیونکہ یہ ہر زمانے میں ریپیٹ ہو سکتا ہے اور ہر زمانے کے امام کے ساتھ ایسی صورتحال بن سکتی ہے. اور اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو ائمہ کی سیرت کو پڑھیں، اور خاص کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے. سات محرم وہاں آئے تھے، سات عاشورا بھی آئے تھے، سات سال بھی گزرے تھے، سات سال لوگ جو ہے سید الشہداء کی زیارت کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن ان کا جو وقت کا امام تھا وہ سات سال قید میں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تیرے حضور دس بدعا ہیں، ہماری معرفت کربلا میں اضافہ فرما. پروردگارا ہمیں قرآن و عترت کی معرفت عطا فرما. پروردگارا ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کے تمام اقدامات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، نسل در نسل اپنی نسلوں کو پھر سمجھانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا کھرے اور کھوٹے کی پہچان عطا فرما. پروردگارا حق و باطل کے درمیان موجود حد فاصل کی معرفت عنایت فرما. پروردگارا اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا. پروردگارا چیزوں کو جو جس طرح کی وہ حقیقتیں رکھتی ہیں وہ ہمارے سامنے منکشف فرما. پروردگارا ہماری جو ہے علم روحانی و علم باطنی و معرفت قرآن و معرفت اہل بیت علیہ السلام میں اضافہ فرما. پروردگار ہم بندگان گناہگار ہیں، ہمارے جملہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. پروردگار ہم بندگان محتاج ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، سراپا محتاج ہیں تیری درگاہ کے. پروردگارا تجھے سید الشہداء علیہ السلام کے مقدس لہو کا واسطہ، پروردگارا تجھے معصوم علی اصغر کے مقدس لہو کا واسطہ. ہم بندگان محتاج تیرے درگاہ کے علاوہ کہاں جائیں؟ اے میرے مالک، شب جمعہ ہے، ایام ایام محرم ہیں. پروردگارا ان ایام محرم کے صدقے میں جتنے بھی یہاں پر مومنوں و مومنات